السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ اب پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا یہ پروگرام سماعت فرمائیے۔ ہمیں آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-777-89۔ تو آئیے اب آپ کو یہ بتائیں کہ جہاں رنگ میں آج ہم اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے جن عام موضوعات پر بات کر رہے ہیں ایک مختصراً ان کا ذکر کرتے چلیں۔ پاکستان اور بھارت سفارتی تلخی کے ازالے پر متفق، بھارت پاکستان انڈس آبی کمیشن کا 2 روزہ اجلاس۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کا برسوں بعد اپنے علاقے میں آمد، ملالہ کا تعلیمی مشن کتنا کامیاب ہے۔ غزہ سرحد پر مظاہرہ اسرائیل فلسطین تعلقات کی آئندہ جہت، شام کی تازہ ترین صورتحال، امن اور مصالحت کے حصول کی کوششوں میں کامیابی کے امکانات کیا ہیں بات کریں گے۔ پاکستان اور بھارت نے دونوں ملکوں میں تعینات ایک دوسرے کے سفارتی عملے کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے والے معاملے کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، جسے مبصرین ایک مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ یہ اپنے سننے والوں کو ہم بتاتے چلیں کہ اسی ماہ کے شروع میں اسلام آباد نے نئی دلی پر بھارت میں مقیم اپنے سفارتی عملے کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد بھارت کی طرف سے بھی ایسے ہی الزامات عائد کیے گئے اور اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ جمعے کو دیر گئی اسلام آباد اور نئی دلی کی طرف سے ایک ہی وقت میں جاری ہونے والے مختصر بیان میں کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت نے سفارتکاروں اور سفارتی تنصیبات سے جڑے معاملات کو حل کرنے کے لیے 1992 میں طے پانے والے ضابطۂ اخلاق پر عمل کرنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ بعض مبصرین کہتے ہیں کہ یہ پیش رفت پس پردہ سیاسی کوششوں کی غمازی بھی کرتی ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت بھارت سے ہیں ڈاکٹر منیش کمار، اور یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر طیب محمود۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلا سوال میرا ڈاکٹر منیش سے، ڈاکٹر منیش یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پس پردہ سفارتی کوششوں میں کس حد تک پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے، کس حد تک معاملہ آگے جا سکتا ہے؟
دیکھیے، یہ تو ایک اچھی شروعات ہے۔ آج ہندوستان میں بھی جو ہے یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جو ڈپلومیٹک جو پرسنس جو تھے وہ ڈپلومیٹس کو لے کر کے جو کچھ پرابلم ہندوستان پاکستان کے بیچ چل رہی تھی، اس سے بات چیت ہونے والی ہے۔
ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا سا ٹیلی فون پاس رکھ کے اگر بات کریں تو۔ جی،
میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کی طرف سے جو ہے آج یہاں بتایا گیا ہے کہ جو ڈپلومیٹس کو لے کر کے جو ہندوستان پاکستان کے بیچ میں جو بات چیت چل رہی تھی، جو ایک مسئلہ جو بن رہا تھا، اس سے بات چیت کرنے کے لیے ہندوستان پاکستان جو ہے دونوں سائڈ سے بات چیت کی جو ہے شروعات ہو گئی، اور دونوں ایگری کر گئے کہ اس پرابلم کو ہے کہ جو بالکل شارٹ آؤٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے بارڈر پہ پچھلے 6-7 مہینے سے جو ہو رہا ہے ہندوستان کی سائڈ میں بھی اور پاکستان کی سائڈ میں بھی، تو اس ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل ہی ایک اچھا، میں اس کو کہہ سکتے کہ اٹس اے ویلکم اسٹیپ بوتھ فار پاکستان اینڈ ہندوستان، کہ یہاں پہ جو ہے کم سے کم بات چیت کا ایک جو ہے ایک چینل کھلا ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ یہ دونوں سائڈ کے لیڈرس کو جو ہے اس میں اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ کم سے کم انہوں نے بات چیت کرنے کا ایک چھوٹا سا ہی ونڈو لیکن کھلا ضرور ہے۔
ڈاکٹر طیب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طیب، کیا پس پردہ سفارتی کوششوں میں امریکہ کا بالواسطہ کردار بھی نظر آتا ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ نے دونوں ملکوں پر زور دیا تھا کہ وہ مذاکرات کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، امریکہ اس سلسلے میں کس حد تک فعال کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں ملک یہ کہتے ہیں کہ وہ خود مختار ہیں اور اپنی خود مختاری کے حوالے سے کسی اور سے ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہے، تو کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیے جی, ایک تو یہ ہے کہ جو ہوا ہے اگریمنٹ, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یاد رہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. 26 سال پہلے یہ معاہدہ باقاعدہ ہوا تھا کہ ہم اپنے تعلقات کو, خاص طور پہ جو سفارتی تعلقات ہیں, ان کو نارمل کریں گے. تو دونوں ہندوستان اور پاکستان کو ضرورت ہے کہ ایٹمی طاقتیں اگر ہیں تو وہ میچیور طاقتوں کی طرح بیہیو کریں. جہاں تک امریکہ کی, ضرور کیا ہوگا, ہمیں اس کی ڈیٹیلز تو پتہ نہیں ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کے پاس اتنی لیوریج ہے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کو جو سبسٹینٹیو مسائل سامنے ہیں, چاہے وہ کشمیر کا ہو یا پانی کا ہو یا اندرونی مداخلت کا ہو, کہ اس سلسلے میں کوئی وہ زیادہ پیش رفت دکھا سکتا ہے. یہ دونوں اہم ملک ہیں, یہاں پہ بہت طاقتور لابیز موجود ہیں دونوں ملکوں میں, جن جو کبھی بھی بات کو آگے نہیں چلنے دیتی. یاد رہے کہ 99 میں بھی واجپائی صاحب اور نواز شریف کے تحت, اور پھر ایک دفعہ مشرف کے زمانے میں بیک ڈور ٹریک 2 ٹریک 3 ڈپلومیسی کے تھرو کافی بات آگے چلنی شروع ہوئی تھی, لیکن پھر جو ہے وہ واپس چلی گئی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دونوں, پانی کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ, اہم بھی ہیں اور پیچیدہ بھی ہیں. کشمیر کا خاص طور پہ اس لیے کہ اگر بھارت اور پاکستان چاہیں بھی, چاہے کہ ایسی لوبیز ہیں جو ہمیشہ مخالفت کرتی ہیں, یاد رہے کہ اس میں ایک اور تیسرا فریق بھی موجود ہے جو کشمیری خود, اور ان کی شمولیت کے بغیر اور ان کی رضامندی کے بغیر کوئی پیش رفت مشکل ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قدم لیا گیا ہے, یہ ایک اچھا قدم ہے تاکہ نارمل کم از کم گفتگو اور انٹریکشن ہو سکے, لیکن ابھی آگے بہت مشکل اقدام اٹھانے ہوں گے.
اچھا, دوسری بات بھی, ابھی آپ نے پانی کی بات کی, پانی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. سندھ تاسابی معاہدے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کی غرض سے نئی دلی میں انڈس واٹر کمیشن کا 2 روزہ اجلاس ختم ہو گیا ہے, جس میں پاکستان کی قیادت آبی کمشنر محمد مہر علی شاہ اور بھارت کی قیادت وہاں کے کمشنر پی کے سکسینا نے کی تھی. تو اس میں ہوا کیا کہ پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کے 2 پروجیکٹس پر اعتراض کیا جو دریائے چناب پر زیر تعمیر ہیں. پاک بھارت معاہدے کے مطابق بھارت کو تعمیر شروع کرنے سے پہلے 6 ماہ پہلے یہ تفصیل بتا دینی چاہیے تھی. پاکستان اسی لیے اس کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے جبکہ بھارت یہ اعتراض مسترد کرتا ہے. ڈاکٹر کمار, یہ بتائیے گا کہ پاک بھارت کو متعدد امور پر تنازع رائے کا سامنا ہے, پانی کے اس تنازع کو حل کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ کم سے کم اس پر بات چیت تو جاری ہے, جبکہ دوسرے متنازع امور پر بات چیت بھی ختم ہے.
دیکھیے, یہ جو پاکستان کے سائڈ سے 2 ڈیمز کے اوپر جو آبجیکشن اٹھایا گیا ہے, یہ پرانا معاملہ ہے. کوئی یہ پہلی بار یہ مسئلہ نہیں اٹھ رہا ہے, یہ اس پہ جو ہے پہلے بھی پاکستان کا یہ رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے بیچ کم سے کم بات چیت ہو رہی ہے. میں نے یہاں کی جو رپورٹس جو یہاں پہ ہندوستان میں جو آئی ہے, کہ وہ دونوں سائڈ دے ور ویری سینگول اینڈ ویری ہیپی کہ جو اس طرح سے جو ہے بات چیت ہوئی ہے, پروگرس ہوا ہے. کچھ پرابلمس ادھر سے بھی ہے, کچھ پرابلمس ادھر سے بھی ہے, لیکن اوور آل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان ایشوز کو لے کر کے کم سے کم بات چیت ہو رہی ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ آگے آنے والے 1 سال تک اگر جس طریقے سے پاکستان کے اندر میں الیکشنز ہونے والے ہیں, ہندوستان میں الیکشنز ہونے والے ہیں, تو اس میں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ہی بہت ہی زیادہ معنی کہ ان سب چیزوں کو ویلکم کرنا چاہیے. خاص طور پہ میڈیا کا بھی ایک رول ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کو جو ہے آگے کیسے بڑھائیں, یا سرکار کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ بھائی کم سے کم آپ بات چیت کرتے رہو. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کا پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں ہے اور ہندوستان کے اندر میں ہے, اس دوران اگر اس طرح سے بات چیت بھی ہو رہی ہے, یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے.
اچھا, شکریہ ڈاکٹر منیش. ڈاکٹر طیب سے بھی کوئی کامنٹ اس پہ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب, پاکستان اور بھارت کے درمیان متعدد امور پر اختلاف رائے موجود ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاستدان یا قائد جو لیڈرز ہیں دونوں ملکوں کے, اگر وہ قیادت آگے نہیں بڑھتی تو عوامی سطح کے اوپر, یا جسے کہتے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی ہے, اس کے کام کرنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے, اور اس کو شروع کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک زمانے میں وہ شروع ہوئی, پھر اس کو بھی بند کر دیا گیا, تو اس طرح سے کس طرح سے آگے اس کو بڑھانا چاہیے؟
شروع تو ہونی چاہیے. مہذب ممالک میں یہ ایسا ہوتا ہے, میری بھی دعا ہوگی کہ ایسا ہو, لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہمارے ملک میں اور ہندوستان میں جہاں پہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس کا اتنا کنٹرول ہے سول سوسائٹی کے اوپر کہ وہ بہت سپیس عام شہریوں کے لیے کو اپنے ملک کے بارے میں کھل کے بات نہیں کر سکتے, تو فورن پالیسی اور دوسری طاقتوں سے مل کے بات کرنا کجا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے, لیکن آیا یہ آج کل کے زمانے میں ہو سکتا ہے, اس پہ میں مجھے کافی تحفظات ہیں کہ ایسا ہو سکے گا.
اچھا ڈاکٹر طیب, یہاں پر ہماری یہ پہلی سیگمنٹ تو ختم ہوتی ہے, لیکن آپ کے ساتھ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے, لیکن ایک بات, ایک سوال مجھے اور کرنا ہے جو پاکستان کی سیاست کے بارے میں. ڈاکٹر منیش کمار کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ ہیں, اور پاکستان سے اب ہمارا ساتھ دیں گے رانا اطہر جاوید جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان ہاؤس کے. تو اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی. پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بظاہر ایک بار پھر اپنی جماعت کے قائد نواز شریف سے متعلق عدالتی فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ سیاست کے فیصلے پولنگ اسٹیشن پر ہوتے ہیں نہ کہ عدالتوں میں. وہ ڈیڑا غازی خان میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ملک کے لیے کام کرنے والوں کو ان کے بقول عہدوں سے ہٹانا ایک روایت بنی ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کہتے ہیں آئیے سن لیتے ہیں.
بڑی عجیب روایت بن گئی ہے کہ جو آدمی ملک کے مسائل حل کرے, جو ملک کے لیے کام کرے, اس کو عدالتوں میں گھسیٹیں, عہدوں سے ہٹائیں, عوام سے دور کرنے کی کوشش کریں. یہ روایت پاکستان میں سیاست کو عزت نہیں دے گی, یہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کرے گی. سیاست کے فیصلے پولنگ اسٹیشن پر ہوتے ہیں, عدالتوں میں نہیں ہوتے. اس روایت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سیاست کے فیصلے عوام پر چھوڑ دیں, سیاست کے فیصلے ووٹر کو کرنے دیں. عوام کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا. عدالتوں کے فیصلوں پر اپیل بھی ہوتی ہے, بہت سے فیصلوں کو تاریخ قبول نہیں کرتی, بہت سے فیصلے متنازع بن جاتے ہیں, لیکن عوام کا فیصلہ ہمیشہ سر آنکھوں پر ہوتا ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں.
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بیان آپ سن رہے تھے. ڈاکٹر طیب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں کچھ عرصے سے مختلف اداروں کے درمیان بڑا واضح طور پر تصادم نظر آنے لگا ہے. آپ قانون کے ماہر ہیں, غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں پر تنقید ہر شہری کا حق تو ہے, لیکن اس تنقید کو حدود و قیود میں ہونا چاہیے, ورنہ عدلیہ پر اعتماد کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اور اسی طرح دوسرے ادارے جو اس میں ملوث ہیں ان کی بھی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے. کیا صورت ہے پاکستان کے اس سارے منظر نامے کی جو اس وقت نظر آ رہا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
پہلی تو بات یہ ہے جی کہ حدود اور قیود کی بہت بات کی جاتی ہے کہ ادارے اپنے دائرے میں رہیں, لیکن مقصد اس کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان اور پارلیمنٹ اپنے دائرے میں رہے. فوج اور عدلیہ جو اتنے ہی اہم اب ادارے بن گئے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا. تو اداروں سب کو اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے, اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک طرف الیکشن سر پہ کھڑا ہے لیکن کوئی جو ہے اس کی یقینی صورت نہیں ہے کہ آیا وہ الیکشن ہوگا, اور اگر وہ ہوگا تو وہ کس طرح ہوگا, آیا اس میں جینوئن پولیٹیکل پارٹیز حصہ لیں گی یا ہر رات ایک نئی پارٹی کھڑی کی جائے گی ایسی قوتوں کی طرف سے جن کا کوئی کام نہیں, جو کہ بالکل حدود سے باہر کی بات ہے. ابھی ہم نے جو دیکھا ہے بلوچستان میں ہوا, جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا, جو نئی پارٹیاں کھڑی ہو رہی ہیں, یہ کوئی عجیب طاقتیں اور عجیب ہاتھ ہیں جو ایسے کام ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ دائرے میں رہنا چاہیے, ہر ایک کو دائرے میں رہنا چاہیے, اور سب کو یہ نوٹ کرنی چاہیے کہ اس دن ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا, پہلے تو یہ یاد رہے کہ پہلے کورٹ ایک دفعہ کہہ چکا ہے چند سال پہلے کہ نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا ہے اور آئندہ کبھی یہ استعمال نہیں ہوگا, لیکن چند ہی روز پہلے چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ جب عبوری حکومت آئے اور کوئی حالات یہ ہوں یا وہ ہوں تو نظریہ ضرورت کو پھر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججز کی طرف سے سیاسی بیانات آ رہے ہیں, ججز کی طرف سے ایسی چیزوں کے اندر دخل اندازی کی جا رہی ہے جو بالکل ان کا کوئی کام نہیں ہے, کہ پانی اگر دودھ میں پانی ملتا ہے یا نہیں ملتا, میڈیکل سکول کا داخل کی فیس زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے, یہ معاشرتی مسائل ہیں جن کو سیاسی فیصلوں کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمارا خیال تھا کہ جمہوری عمل کو پنپنے کی جگہ مل رہی ہے اور حکومتیں, پچھلی حکومت نے اپنی مدت پوری کی, اس طرح آگے بھی بات چلے گی, لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اور اگر جو ہے کرپشن اور دوسرے قسم کے چارجز ہیں تو وہ سیریس چیزیں ہیں, لیکن ان کے ایک طریقہ کار معین ہے, ان طریقوں سے اس کے بارے میں چلنا چاہیے. تو یہ 18ویں ترمیم کے بارے میں فوج کے سربراہ کی طرف سے خیالات کا اظہار, نظریہ ضرورت کے بارے میں چیف جسٹس کے اظہار خیال, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بالکل اپنے حدوں سے باہر کی باتیں ہیں. تو جہاں ہم سیاستدانوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حدود میں رہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ عدلیہ اور فوج بھی اپنی حدود میں رہے, لیکن اگر یہ ادارے خود ہی اپنی حدود مقرر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آئین میں جو حدود ہیں وہ ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے, تو مجھے تو یہ آنے والے مہینے کے بارے میں بہت تشویش ہے. اور میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آیا انتخابات ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو وہ مینجڈ نہیں ہوں گے, اور میں اگر ہو بھی گئے تو اس کے بعد جو حکومت بنے گی آیا وہ کٹ پتلی حکومت ہوگی یا نہیں, آیا عبوری حکومت کو سیمائے مستقل حکومت بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی, اور پھر جیسے پہلے بھی ہمارے ملک میں ہوا ہے کہ لوگ شروانیاں سلوا کے پیراشوٹ کر جاتے ہیں اور پھر قوم کے نجات دہندہ چند سال کے لیے بن جاتے ہیں. تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بدقسمتی سے پاکستان پھر ایسے موڑ پہ کھڑا ہوا ہے جہاں کسی بھی شہری کو یا کسی بندے کو جس کو پاکستان سے لگاؤ ہے, محبت ہے, اس کا انٹرسٹ ہے, اس کے لیے تشویشناک ہی ہو سکتی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود, ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب نے اتنا ہی وقت آج کے لیے ہمیں دیا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بات ہوگی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی ہمیں پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں رہنا اطر جاوید, جیسا کہ ہم نے بتایا ڈی جی ہیں پاکستان ہاؤس کے. رہنا صاحب بہت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور ساتھ ہی اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ رہنا صاحب آج ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں, حالانکہ کل ہی وہ اپنے دوسرے دفاتر کے کام جو ہیں, جو ان کا کے دفاتر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, وہاں سے ان کی واپسی ہوئی ہے. رہنا سب آپ کے خیال میں ملک میں ہونے والی بے قاعدگیوں اور بے ضابطگیوں کو اگر مختلف ادارے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جمہوریت کے عمل اور اس کے تسلسل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہاں پر معاملہ خراب ہو رہا ہے؟ کیا ادارے ایک دوسرے کے اختیارات سے باہر نکل رہے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کی طاقت سے تجاوز کر رہے ہیں؟ کس طرح سے اس کو دیکھا جائے گا؟ بڑی الجھی ہوئی صورت نظر آتی ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر اگر نظر ڈالیں تو.
دیکھیں, بہت بہت شکریہ حجت آپ کا. میں دراصل تھوڑا سا پزل ہو گیا ہوں. یہ ہمارے جو پہلے انالسٹ ہیں, وہ جو آپ کر کے گئے ہیں انالیسز,
جی
تھوڑا میں اس بات سے پریشان ہو گیا ہوں کہ ڈیموکریسی جو ہے, جمہوریت جو ہے,
جی
ہمیں جہاں آپ بھی ہیں, جہاں دنیا میں بڑے بڑے ممالک ہیں, وہاں جو سب سے اہم چیز سمجھی جاتی ہے وہ پبلک سروس ہے جمہوریت کی طرف سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ پولیٹیکلی کمپلیکس ضرور ہے,
جی
مگر اگر حکومت ختم تو نہیں ہوئی, 5 سال یہ حکومت پورا کر رہی ہے, حکومت کہیں نہیں گئی.
جی
ہاں, ایک پارٹی کے سربراہ کو ہٹایا گیا ہے, اور یہی اس سے پہلے بھی یہی پارٹی کے سربراہ جب دوسری پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں جوڈیشری کے ذریعے وہ بھی ہٹائے گئے تھے, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, اور حکومت نہیں گری تھی.
جی
مطلب حکومت نہیں ہٹائی گئی,
مطلب حکومت کا تسلسل برقرار تھا.
یہ جو جمہوریت کے عمل کی وجہ, جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
جی میں یہی بات کر رہی ہوں کہ یہ جمہوریت کا تسلسل برقرار ہے, اسی یہی میرا سوال بھی تھا کہ اس سے اس کے تسلسل کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا.
میں اس طرف آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت کا نام استعمال کر کے آپ باقی جو ادارے ہیں ان کو آپ سمیٹیں گے یا ان کی آپ کہیں گے کہ چلیں فوج کا ادارہ ہے یا کوئی ادارے ہیں کہ جی راتوں رات آپ جی وہ نئی پارٹیاں بنتی ہیں؟ دیکھیں اگر آپ سیاست کی بات کریں تو راتوں رات جو لوگ بھی آئے ہیں وہ یہ وہی لوگ ہیں جو مسلم لیگ نواز گروپ، پیپلز پارٹی یا دوسری پارٹی کی طرف سے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آیا کوئی آدمی۔ پارٹیز بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، نئی پارٹیز بنتی ہیں، یہی پاکستان میں ٹو پارٹی سسٹم نہیں رہا۔ اب آ جاتے ہیں اصل بات کی طرف۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت گزشتہ 10 سال سے اسپیشلی اور اس سے پہلے بھی جو کرپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، چاہے وہ انٹلیکچوئل کرپشن ہو، چاہے ویسے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ کرے
جی
کراس دی بورڈ۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر جمہوریت کا نام لے کے آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی پاکستان میں جمہوری عمل برقرار ہے، یعنی کہ جو حکومت تک کرنے آئی ہے کام وہ پوری طرح ملک کو اچھی طرح لوٹے، اس کی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دے، صحت کے ادارے ختم ہیں، دوسرے اداروں میں تعلیم کے معاملے میں مختلف قسم کے وہ پروجیکٹس کے اندر، سڑکوں کا پروجیکٹ ہے، ٹربائنز کا پروجیکٹ ہے، بجلی کا پاور کے پروجیکٹس ہیں، ایل این جی کے ہیں، اس میں آپ بے تحاشا پیسے کھائیں اور پھر دوسری پارٹی آ جائے پھر وہ کھائیں۔ اگر یہ جمہوریت ہے تو جو ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی ہے کہ فار دا پیپل بائی دا پیپل، وہ نہیں ہے پھر یہاں پر۔ تو اس طرح نہیں ہے، ووٹ کا استحقاق بھی اس لیے باقی ممالک میں اہمیت ہے کہ وہ نیشنل سروس سمجھ کر آپ کے ہیلتھ کے ادارے آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، بیسک نیسیسٹیز، امینٹیز، جو ان لوگوں کا حق ہے۔ اب آپ خود دیکھیے پاکستان میں صاف پینے کے پانی، کراچی کے حالات جو ہیں وہاں سے دے کر تمام ممالک میں پرووائڈ کرنا، کیا وہ حکومت وقت کا کام نہیں ہے؟ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، نیشنل ڈیزاسٹر آتا ہے، کچھ بھی ہو جائے
جی،
فوری سینٹرل گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ فوری کہتی ہے فوج کو آپ آ جائیں جی۔ اور بھائی اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ بلینز اور بلینز آف ڈالر قرضے میں بھی لیے جائیں اور بے تاشا لوٹا بھی جائے، تو آپ نے اپنے ادارے کیوں نہیں بنائے دوسرے ممالک کو دے کر، تاکہ جمہوری حکومت کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ مضبوط ہوں۔ نہ تو پاکستان کے اداروں میں اتنی سکت تھی، یہ جمہوری حکومت یا کوئی بھی حکومت جتنی بھی گزری ہے
جی،
کہ بیسک پانی پرووائڈ کرنا، صاف پانی، ہیلتھ اور تعلیم، جو بھی یہ جو نان ایشوز ہیں جو میں نے ابھی سن رہا ہوں، یہ نان ایشوز تھے
جی،
کہ جی وہاں یہ کر دیا۔ چیف سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، یا تو آپ اس کو آپ سپریم کورٹ کہنا چھوڑ دیں، تاکہ حکومت جو ہے پارلیمنٹ میں ایک لیجسلیشن کرے اور اس کو نکال دیں، ختم کر دیں۔
لیکن وہی بات ہے نا جی، جو آپ کے رانا صاحب، اسی سارے بات کے اندر سے کئی اور سوال بھی نکلتے ہیں۔ ہم پروفیسر فیضان سے ایک بات پوچھ لیتے ہیں جو کہ تاکہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کر لیں۔ پروفیسر فیضان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر فیضان، آپ بات سن رہے ہیں، ہم پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے الجھے ہوئے ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ جو جمہوری ادارے ہیں ان کو مضبوط بنایا جائے؟ اور اگر کوئی ادارہ مضبوط نہیں بنتا یا حکومت کی طرف سے کسی طرح کی بھی کمی رہتی ہے، تو پھر اس کو کام کروانے کے لیے، اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کہاں سے طریقہ کار آئے گا، کیا ہوگا؟
اور پیار اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ایمان میں رکھے۔ دیکھیے، جو جمہوریت ہے یہ ایک ایسا طرز عمل ہے، ایک طرز حکومت ہے۔ میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا کہ جس میں وہ گھوڑوں پہ گدوں کی حکومت جو ہے اس کو طرز جمہوریت بھی کہتے ہیں۔ وہ کیونکہ جو چیز لوگ تعداد میں زیادہ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس جمہوریت کا ہے کہ اگر بندہ ووٹ ڈال کے اپنے الیکٹ کرتا ہے نمائندوں کو، اس کو جمہوریت کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں مصر میں، یا آپ ابھی رشیا کا لے لیں، یا ایسے تمام ممالک میں ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جمہوریت ہی کا نام دیتے ہیں، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ جمہوریت نہیں ہے۔ تو جمہوریت کے لیے اسی لیے ایسے محکمے یا ایسے جو ادارے تشکیل دیے جاتے ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے وہ دوسرے پر عدم اعتماد کی حیثیت سے چلتا ہے, یعنی کہ جو جوڈیشری ہے, جو عدالت ہے, اس کو اعتماد نہیں ہے قانون بنانے والوں پر, اور قانون بنانے والوں کو اعتماد نہیں ہے ایگزیکٹو پر, اور ایگزیکٹو کو اعتماد نہیں ہے عدالت پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تین ستون ہیں, یا چار ستون اگر ہوں تو اور بھی اچھا ہے, لیکن تین ستون جو ہیں وہ ایک سٹیبلٹی لاتے ہیں کہ ایک ادارے کا کام دوسرے ادارے کو چیک کرنا ہے. یہ چیک اور بیلنسز کو جمہوریت کہتے ہیں, جہاں چیک اور بیلنسز کو چوک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے فاضل دوست جو ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, تو وہ جمہوریت نہیں رہتی, وہ کچھ اور بن جاتا ہے. اب پاکستان میں یہ ہے کہ بھی عدالت بھی ہماری مرضی سے ہو, اور وہ لیجسلیٹو باڈی میں بھی ہم جو مرضی کریں, ایگزیکٹو جو ہے اس پہ بھی ہمارا کنٹرول ہو, یہ ایک ایسی یہ
الجھی ہوئی صورت
ہے, کون ختم ہو جاتی ہے, وہ ایک چھڑی پہ کھڑی ایک انتہائی انسٹیبل گورنمنٹ ہو جاتی ہے, اور جو جس کا ہم کئی بار گرتے ہوئے ان کو ہم دیکھ چکے ہیں, ایسے ممکن ہو نہیں سکتا.
اچھا ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں, اب ہم کچھ اور بھی بات کریں گے. طارق چغتائی ہیں, اور یہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر لمبی ڈبیٹ کی ضرورت ہے, اور کسی وقت ہم اس کے بات کریں گے بھی کہ جمہوریت کے تقاضے کیا ہیں, اور اگر کسی طرح سے یہ تین جو ستون جس کی بات پروفیسر فیضان نے بھی کی ہے, اگر ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی, یہ چیک اور بیلنس نہیں آتا, تو پھر اس کے نتیجے میں کیا صورتیں سامنے آ سکتی ہیں, اور ان صورتوں کو ریفارم کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو اب بات کرتے ہیں چونیا سے طارق چغتائی صاحب کے. السلام علیکم طارق صاحب.
جی وعلیکم السلام. ویسے تو میرا پروفیسر فیضان صاحب اللہ تعالیٰ ان کا فیام پر سلامت رکھے, میرے ایک دو سوال ہیں ان سے. پہلے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اداروں کا ٹکاؤ آپس میں اس وقت ہو رہا ہے جن حالات میں ہیں, کیا 1990 میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی تو میاں صاحب نے عدالت عظمیٰ پر چڑھائی کر دی تھی, حملہ ہو گیا تھا, کیا ان حالات میں اور 1990 کے حالات میں کچھ مماثلت ہے؟ اور دوسرا میرا سوال فیضان صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو منظر نامہ اب بن رہا ہے ادارے, یہ جو ایک وزیر اعظم پہلے تو کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, عدالت عظمیٰ کے آنریبل, میں قانون کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں, آنریبل عدالت کے ایک واضح حکم کے سامنے ایک پبلک میں یہ کہنا کہ یہ پانچ بندوں نے آپ کے ووٹ کا تقدس پامال کیا ہے, کیا یہ حدود و قیود ہے جمہوریت کی؟
شکریہ چغتائی صاحب.
فیضان صاحب مجھے یہ سمجھا دیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی.
بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام کے شروع سے ساتھ تھے. ڈاکٹر طیب محمود نے بھی اس بارے میں بات کی جب ہم حدود و قیود کی بات کر رہے تھے, لیکن ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر سے محمد اقبال صاحب. السلام علیکم اقبال صاحب.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو طیب صاحب کی میں نے بڑی گفتگو سنی ہے, مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. ووٹ کا تقدس جو ہے, یہ ووٹ کا تقدس جو ہے یہ میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں, باقی تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے. ابھی ان کی پالیسی جو ہے ان لوگوں کو تعلیم سے ناراض رکھنا, دور رکھنا ہے. اگر تعلیم ہوگی تو تب ہی جا کر لوگوں کو پتا چلے گا. ہمیں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو تو انہوں نے دیر بکریوں بنایا ہوا ہے.
جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. محمد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. سید ادیب حسین راولہ کوٹ سے, السلام علیکم سید صاحب.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اداروں کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جتنے ادارے یہ پیسے بنانے کے لیے ہیں, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان کے جو ججز ہیں ان کی آپ تنخواہ کا بھی اندازہ کریں کہ پاکستان یو پی سے کوئی تین گنا کم ہے, اور ہندوستان کا اتنا بڑا ملک ہے اس کے سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ پتہ کر لیں. ہندوستان کا سپریم کورٹ دہلی میں ایک ہی ہے, جبکہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے, اس کے سپریم کورٹ کے بے شمار سرکٹ ہیں. میں چونکہ
بہت شکریہ سید صاحب, بہت لمبی بات ہمارے پاس کرنے کا وقت نہیں ہوتا, ہم سوالوں کے جواب بھی اس کی وجہ سے نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں اگلی سیگمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے. میاں والی سے محمد اسلم صاحب, السلام علیکم. جی
میں نے جناب سید محمود صاحب کی بات سنی, وہ بہت مایوس نظر آ رہے تھے, ان کو جو ہے نا اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے.
جی اس کے لیے رانا صاحب نے جواب دیا تھا نا. جی
ہاں جی, ہمارا سوال ہے ان سے
جی,
اگر جمہوریت اسی کا نام ہے, جو آدمی جو حکمران آئے وہ ملک کو لوٹتا رہے,
رانا صاحب اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے اسلم صاحب، آپ نے اگر غور سے سنا ہو تو رانا صاحب نے مستقل اسی بات کا جواب دیا، اور طیب محمود صاحب تو اب ہیں نہیں. آئیے ہم اب اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بین الاقوامی خبروں کی طرف بھی ہمیں جانا ہے. بات کرتے ہیں نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کی، جو تقریباً 5.5 سال کے بعد اپنے آبائی علاقے مینگورا پہنچی ہیں. لڑکیوں کے حق کی حصول تعلیم کے لیے آواز بلند کرنے پر اکتوبر 2012 میں طالبان عسکریت پسندوں نے انہیں فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا، اور جس کے لیے انہیں برطانیہ منتقل کیا گیا. وہ اب تک وہیں مقیم ہیں، اور 20 سال اب ان کی عمر ہے. اور وہ انہوں نے اپنے گھر میں کچھ وقت گزارا، رشتہ داروں میں سہیلیوں سے ملاقات کی، اور مینگورا کے قریب واقع اپنے خوشحال پبلک اسکول کے علاوہ کیڈٹ کالج سوات اور سوات یونیورسٹی کا بھی مختصر دورہ کیا، جہاں انہوں نے طلبہ اور اساتذہ سے بھی تبادلہ خیال کیا. تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. رانا صاحب سے بھی میرا ایک سوال ہوگا، لیکن پہلے چونکہ تعلیم کے ساتھ تعلق ہے پروفیسر فیضان کا، ان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان، ملالہ نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ملالہ فنڈ تشکیل کیا ہے، جس میں ہر لڑکی کو 12 سال کی عمر تک آزاد اور محفوظ رکھتے ہوئے معیاری تعلیم دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. شانگلہ میں اس سلسلے میں ایک اسکول کا افتتاح بھی ہو چکا. ایک ایسے ملک میں جہاں انتہا پسندی ذہنی رجحان کا حصہ بنی ہوئی ہے، ملالہ کے اس خواب کے پورا ہونے کی توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں پروفیسر فیضان آپ اس کو؟
جی دیکھیے، ملالہ جو ہیں وہ اس روشنی کو یا اس اجالے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں جو کہ اندھیرے دور کرتا ہے. ملالہ جو تھی ان کو ہماری یونیورسٹی نے بھی انوائٹ کیا تھا، وہ بفلو بھی تشریف لائی تھیں، اور چھوٹی سی بچی ہے لیکن اس نے ایک پہاڑ جیسا کام جو ہے وہ سر پہ اٹھا رکھا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے، وہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. تو یہ جو جنگ ہے ظلمت کی اور نور کی، یہ ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہے گی. اس میں نور کو بہرحال جیتنا ہے، روشنی کو جیتنا ہے. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تمام جو تعلیم اور علم کی طرف جو بھی راستہ جاتا ہے وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ مشکلات بھی ہوتی ہیں اور اس میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے راستے میں. اور یہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور صحابہ کی زندگی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. جو اگنورنس ہے، ظلمت جو ہے، اس کی ایک اپنی ایڈکشن ہوتی ہے، اور یہ جو ایڈکشن ہے وہ پاکستانی معاشرے کے بعض حصوں میں بہت نمایاں ہے، لیکن یہ ماضی کا حصہ ہیں. ان لوگوں کو راستے سے ہٹنا ہی ہوگا یا ان کو اپنا ذہن بدلنا ہوگا، کیونکہ جو روشنی کا طوفان پوری دنیا میں اٹھا ہے علم کا، اس کے سامنے کوئی بھی قوم ٹھہر نہیں سکتی. جو قوم ٹھہرے گی وہ برباد ہو جائے گی، اور وہ ہم بربادی افغانستان میں بھی دیکھ چکے ہیں اور ماضی میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی دیکھ چکے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں ایک ڈٹرمینیشن میں نے جب ایک ڈٹرمینیشن دیکھا ہے لوگوں میں، کہ وہ اب جو اگنورنس یا یہ جو
جہالت
بے علمی کا جو مقام ہے، اس کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہو چکے ہیں. اور ہمارے اس سے جو پہلے سوال تھے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ لوگ اب اتنے، یہ لوگ سن 1990 کے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ سن 1970 یا 80 کے لوگ نہیں ہیں. ان کو اب بے وقوف نہیں بنا سکتے، یہ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو یا ویسے اسمارٹ فونز ہوں یا یوٹیوب ہو. یہ لوگ جو ہیں بہت ویل کنیکٹڈ ہیں اور پوری دنیا میں جانتے ہیں. وہ جاہل بھی ہیں مگر پھر بھی ٹیکسٹ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کو قابو کرنا آسان کام نہیں ہے. تو وہ دن گزر گئے جب یہ کچھ قوتیں جو تھیں وہ راستے میں کھڑے ہو جاتی تھیں اور انسانوں کو علم حاصل کرنے نہیں دیتی تھیں.
اچھا رانا صاحب سے میری یہی سوال ہے، جلدی سے رانا صاحب بات کرتے ہیں تاکہ پھر ہم بین الاقوامی خبروں کی طرف چلیں. اب ملالہ برسوں کے بعد وطن واپس لوٹیں چند روز کے لیے، لیکن پاکستان کے اندر بھی ان کی مخالفت کا اظہار دیکھا گیا. آپ کے خیال میں کسی بھی شخص کو متنازع بنانا کسی قوم کی مثبت سوچ کا عکاس ہو سکتا ہے؟ کہاں پر خرابی ہو جاتی ہے ہمارے ہاں؟
دیکھیں، میرے خیال میں یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے، اس کا بھی وہی دو رخ ہیں کہ ایک تو لوگوں کو یہ بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اگر ملالہ ایک انٹرنیشنل فگر بن کر پاکستان آئی ہیں تو وہ پاکستان کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے فخر کی بات ہے. ینگ بچی ہیں جو جس پروسیس سے بھی گزری ہیں، سارے معاملات کو پھر واپس آئی ہیں، ایک آئیکون بن کر آئی ہیں. آپ ان کو پاکستان کے امیج کے لیے، ان کی کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ، آپ ان کو استعمال کریں، ان کے ساتھ مل کر کام کریں. ان کی فاؤنڈیشن ہے، وہ پیسہ پاکستان میں لگے تو یہ پاکستان کی مدد ہوئی. دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر ایک ٹریڈیشن ہے کہ اگر آپ ویسٹ میں جا کے رہ لیں گے اور پڑھائی کر لیں گے تو یہ ہے کہ آپ وطن غیر پہ وطن ہو جائیں گے. جب آپ واپس آئیں گے تو شاید آپ کو، آپ پتہ نہیں کون سا آپ کے پاس وہ جادو ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ پیٹریاٹک ہے. آپ کیسے پیٹریاٹک ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر ملالہ ایک پازیٹیولی پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ پاکستان آئی ہیں
اور غیر سیاسی طور پر تمام اپنے جو فلنتھراپس ورک ہے اس کو کنٹینیو کریں, اور بغیر سائڈ لیے وہ لوگوں کی مدد کریں, بچیوں کی مدد کریں اپنے علاقے میں یا جہاں بھی کرنا چاہیں, تو آبویسلی ایک بہت بڑی خوشی اور اپریسیشن کی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پروفیسر فیضان صاحب, یہ بات نور اور اس کے درمیان ہے. کیونکہ دیکھیں, چاہے آپ جو اینگل بھی لے آئیں, اس کو پولیٹیسائزیشن کرنا کسی بات کو معمولی بات ہے, مگر اگر آپ آؤٹ پٹ دیکھیں کہ ساری دنیا میں ملالہ جب جاتی ہے تو پاکستان کی بات بھی کرتی ہے, وہ پاکستان میں برے وقت کی بات بھی کرتی ہے, اچھے وقت کی بات بھی کرتی ہے. تو یہ ایک بیلنس بات ہے. اگر اس وقت ٹی ٹی بی وغیرہ سوات میں ادھر ادھر کر رہے تھے اور افغانستان سے آگے اٹیک کر رہے تھے, اب وہاں چھپے ہوئے ہیں, تب بھی پاکستان کی وہ یہ بات بھی کرتی کہ پاکستان ہیز کم ویری فار, ملالہ واپس آئی ہیں وہیں سے جہاں سے وہ گئی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں امن ہے, پاکستان کی فوج اور دوسرے اداروں نے بے تاشا قربانیاں دینے کے بعد, لوگوں نے قربانیاں دینے کے بعد پاکستان کو اس قابل کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو وکٹم سمجھتے تھے, ڈرتے تھے, وہ واپس آئے ہیں اپنے ملک میں. جی, یہ ایک اچھی بات ہے.
جی, بہت شکریہ وہ ران صاحب. اب ہم ایک ذرا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے پروگرام بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ منصور جعفر بھی ہوں گے, العربیہ چینل سے ان کا تعلق ہے, اور ہم بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کی اور سیریا شام کے معاملے کی بھی. تو ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت رانا اطہر جاوید ہیں, پاکستان ہاؤس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پروفیسر فیضان, جن کا تعلق بفلو یونیورسٹی سے ہے, اور العربیہ چینل سے ہمارے ساتھ ہیں منصور جعفر صاحب. السلام علیکم منصور صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے شام عراق میں داعش کے خلاف عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے تناظر میں ایسا معلوم ہوتا رہا کہ اسرائیل فلسطین مسئلہ توجہ کا اس طرح مرکز نہیں رہا جیسے کہ کبھی تھا, حالانکہ وہاں معاملات آج بھی گھمبھیر ہیں. فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز اسرائیلی سلامتی افواج نے اسرائیل غزہ سرحد کے ساتھ مظاہرین پر گولی چلائی, جس کے نتیجے میں کم از کم 16 فلسطینی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. ادھر اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے بلوے کو منتشر کرنے کی کوشش کی. مظاہرے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران سرحد کے ساتھ فلسطینیوں کی جانب سے نکالے جانے والا یہ سب سے بڑا مظاہرہ تھا. منصور صاحب, آپ ہمارے اس پروگرام کا بھی ایک جانے پہچانے تجزیہ کار ہیں, مشرق وسطی امور پر آپ کی گہری نظر ہے. ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کی حیثیت سے اسرائیل فلسطین موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیجیے ہمارے سننے والوں کو.
جی, بہت شکریہ جی. دیکھیے, یہ جو ابھی دوبارہ لیٹ اپ ہوا ہے فلسطینی سیناریو میں, خاص طور پہ غزہ میں, یہ بنیادی طور پہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ کچھ عرصے سے فلسطین میں ایک لحاظ سے کوئی امن کا راگ الاپا جا رہا تھا یا کوئی وہاں کے معاملات دوست ہو گئے تھے, تو یہ وقتی طور پہ ایک لن کا پیریڈ تھا. خاص طور پہ جب سے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے اپنی امبیسی جو ہے وہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقلی کا اعلان کیا گیا, اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ جس میں بہت زیادہ وائلنس بھی دیکھی گئی اور اس میں بھی کچھ جانے جایا ہوئی, خاص طور پہ مغربی کنارے کے علاقے میں. لیکن وہ وقتی طور پہ وہ چیز ڈٹ گئی, کیونکہ انٹرنیشنل سیناریو میں کچھ ایک دو ایونٹس اور آپ کہہ لیجیے زیادہ اہمیت کے رونما ہو گئے یا ان کی جگہ بن گئی, تو یہاں پہ صورتحال دب گئی. لیکن جو بیک اینڈ پہ آپ کہہ لیجیے جو فلسطینی آپ جو کا اپنا گھر ہے, جو انٹرنل پالیٹکس ہے, وہ ایک نئی جہد کی طرف چلنے کے لیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ٹرمپ گزرانے کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا تھا سفارت خانے کو منتقل کرنے کا طلب سے بیت المقدس کی طرف, وہ دراصل شروعات میگا آپ کہہ لیجیے جو پروجیکٹ بیسیکلی اسرائیل لکر اور امریکی آشیرواد کے ساتھ اس علاقے کے لیے جو آرکیسٹریٹ کیا گیا تھا, उसे डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया था। उसमें यही कहा गया था, यही प्लान किया गया था कि जो फलस्तीन का इलाका गजा है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिस अंदाज से एक सुहाने रूप बने हुए हैं इसराइल के लिए भी और मिस्र के लिए भी, इन्हें किसी अंदाज से यहाँ से डिसमेंटल करके इन्हें सहराय सीमा के इलाके में एक जो लोग आबाद हो सके उनको वहाँ आबाद किया जाए, और इसी तरह जो मगरबी किनारे का कुछ इलाका जो है वो उर्दन में जम करके और वहाँ पे जो फलस्तीनी एक महदूद पैमाने पे एक रियासत जो है वो कायम कर दी जाए। और इसी वजह से ये जो एक फलस्तीनियों की डिजायर थी कि हमारी जो आज़ाद फलस्तीनी रियासत है उसका दारुलहुकूमत जो है जो बैतुल मक़द्दस होगा उसे वंस फॉर ऑल जो है वो साइलेंस करने की कोशिश की गई, लेकिन फलस्तीनियों ने इस किस्म के मंसूबे जो है वो ना माजी में कबूल किए हैं। जब माहदा ओस्लो साइन किया गया था उसमें भी बुनियादी तौर पे जो पीस ब्रोकर करने वाली हुकूमतें थी, मेरी मुराद अमरीका से है, उन्होंने जो तीन अमूर को डेफर किया था कि इसे हम फाइनल सेटलमेंट के मौके पर जो है वो देखेंगे, उसमें एक इशू ये बैतुल मक़द्दस का था और दूसरा इशू जो फलस्तीनी महाजरीन जो डिसमेंटल हुए हैं उनकी वतन वापसी, और तीसरा जो फलस्तीनी कैदी हैं बड़ी तादाद में इसराइली जेलों में उनकी रिहाई से मुतल्लिक अमूर जो है फाइनल सेटलमेंट पर डिस्कस किए जाने थे। इसमें जो दो मसले हैं उनको अब अमेरिका ये जो इसराइल जो है वो चाह रहा है कि इसको फाइनली सेटल डाउन कर दिया जाए। बैतुल मक़द्दस का इशू उसको एक लिहाज से अलामती तौर पर जो अमरीकी सफारत खाना है उसे बैतुल मक़द्दस में मुंतकल करके और एक लिहाज से बता दिया जाए कि ये एटर्नल कैपिटल है इसराइली रियासत का। और दूसरा मरहला जिसकी तरफ मैंने गुफ्तगू के पहले हिस्से में इशारा किया कि जो डील ऑफ द सेंचुरी है उससे मुतल्लिक जो मामला है कि जो फलस्तीनियों का हक वतन वापसी जो है इंटरनेशनली रिकग्नाइज हक है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा खुद एंडोर्स करते हैं उसको एक लिहाज से वन फॉर ऑल सेटल करने के लिए ये जो डील ऑफ सेंचुरी है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये बुनियादी तौर पे ये जो जुमे का फलस्तीनियों की तरफ से कॉल दी गई थी एक बहुत बड़े मेगा मार्च की या एक मेगा मार्च इवेंट की, वो बुनियादी तौर पे फलस्तीनियों के इस अज़्म का इजहार था कि वो अपना जो असल वतन है जिन इलाकों से वो डिस्प्लेस हुए हैं वहाँ वो वापस जाने के लिए पुरअज़्म है और इसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, कोई कुर्बानी भी दे सकते हैं। आपने देखा कि जुमे के रोज जो तशद्दुद वाकयात हुए हैं उसके नतीजे में एक रोज में 2014 के जंग के बाद सबसे बड़ी कैजुअल्टी जो है अगर हमें
नजर आती है
16 के करीब फलस्तीनी जो है वो जान से हाथ धो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे सिनेरियो को समझना होगा और उसके साथ साथ जो फलस्तीनियों का इंटरनल अपना घर है वो इंतहाई डिस्टर्ब्ड है।
यानी जो ये हम बात करते हैं जी अमरीका जी मंसूर साहब अमेरिका के रेफरेंस से बात करते हैं, प्रोफेसर फैजान की राय इसमें लेते हैं। प्रोफेसर फैजान, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इसराइल और गज़ा की सरहद पर होने वाली मोहलिक झड़पों की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया है और इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ जुमे के रोज़ जिसमें गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होना था लेकिन किसी इकदाम का फैसला या मुश्तरका अलामिया सामने नहीं आया। सियासी अमूर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नायब सरबरा ने हंगामी इजलास में ज़रूर कहा कि गज़ा में आने वाले दिनों में सूरतेहाल बिगड़ सकती है और उन्होंने मुतालबा किया कि शहरियों को निशाना न बनाया जाए। अमरीकी सिफारतकार वाल्टर मुलर ने कौंसिल को बताया कि उन्हें जानी नुकसान पर अफसोस है, उन्होंने इस सूरतेहाल में मुलव्वस लोगों पर जोर दिया कि वो कशीदगी को कम करने के लिए इकदाम करें। यह था सारा तनाजुर। इस तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका गज़ा में इस बढ़ती कशीदगी को रोकने के लिए अब क्या इकदाम कर सकते हैं?
देखिए इस वक्त इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक वो सिमर करने दिया गया था लेकिन उसको बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आने दिया गया। उन तमाम चीज़ों में जो कि वहाँ पर हो रही थी जिसमें सीरिया की खाना जंगी की वॉर है, लीबिया की वॉर है, इराक की वॉर है, तो इस तरफ से अटेंशन जो है वो नहीं दी गई लेकिन वो मसाइल जो हैं वहीं पर कायम हैं और रहेंगे। अब जो ये मसला उठा है इसमें हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि इस चीज को वापस आ रही है ये चीज और इसमें जो वहां पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो देखना चाह रहे हैं कि ये इस चीज को हम आगे बढ़ा के जो ईस्ट जेरूसलम है उसको इसराइल का जो दारुल हुकूमत करार दिया गया है उसको लेजिटिमाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और इसमें जो फलस्तीनी हैं उनका अब ये पॉइंट उनको ये बात बावर हो चुकी है कि वी हैव नथिंग टू लूज कि हमें कुछ भी हो जाए हमारे पास और ये क्या ले लेंगे हमसे जो इन्होंने नहीं ले लिया। اور یہ جب مقام پہنچ جاتا ہے کسی بھی قوم کی زندگی میں تو یہ ایک بڑا خطرناک پوائنٹ ہے, کیونکہ اس نقطے سے آگے پھر وائلنس شروع ہو جاتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہو چکی ہے. اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اسرائیل ہی کو ہوگا, کیونکہ جو پبلک ریلیشنز میں اسرائیل جو ہے وہ خاصا آئسولیٹڈ ہو چکا ہے. اب امریکہ جو ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ہاتھ سے نہ نکل پائے, کیونکہ اگر امریکہ کی حمایت اسرائیل سے کے لیے ایک حد سے زیادہ گزر جاتی ہے تو امریکہ کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہے, کیونکہ امریکہ کی کریڈیبلٹی اس وقت مسلم ورلڈ میں, عرب ورلڈ میں بہت زیادہ انحطاط کا شکار ہے.
اچھا رانا صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ امن کے جس روڈ میپ کا ذکر ہوتا رہا, بہت عرصہ ہم نے اس کا ذکر سنا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کو روکنے کے لیے, اس کی حیثیت اب کیا ہے؟ کیا اسے ہم سمجھیں کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے؟
جی نہیں, ختم تو نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں مین اس میں, وہ تو ظاہر ہے فلسطینی اور اسرائیلی ہیں, مگر آپ کو پتا ہے کہ جب دشمنی اور یہ جس کی فضا ہے جو اتنی زیادہ کانفلکٹ ہے اتنی پرانی, تو اس میں امریکہ اور جو عرب ورلڈ تھا وہ ہمیشہ سے کردار ادا کرتا رہا ہے. اب ظاہر ہے امریکہ اس میں معاملے میں سے نکلا ہوا ہے اس وقت, امریکہ کا رول جو ہے وہ بالکل میوٹڈ ہے. عرب ورلڈ کے اپنے مسائل ہیں, سعودی عرب کو لے لیں, وہ یمن وار میں ہے, قطر کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, یہ سارے کے سارے قسم کے فریگمنٹڈ یونٹی جو ہے وہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ان کے اپنے ڈومیسٹک مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے کبھی وہ ایجپٹ بھی اس میں انوالو تھا کہ وہ ایجپٹ امریکہ اور وہ ایک ٹریڈیشنل جیسے پاور ہاؤس تھے کہ وہ ملتے تھے, وائلنس کو کم کم پریونٹ کرتے تھے اور بات آگے چلاتے تھے, کچھ لے دے کرتے تھے اسرائیل کے ساتھ. اب رہ گئی بات کہ اگر کوئی انٹرنیشنل لاء کی بات کرے تو یہ اس بات کو تو آپ بھول جائیں کہ انٹرنیشنل لاء اس پہ وہ ہوگا اپلیکیبل, اس کا تو مجھے نظر نہیں آتا. بات یہ ہے کہ یہ مورل اتھارٹی کی بات ہے جس پہ یونائٹیڈ سٹیٹس اگر اپنا کلاؤڈ استعمال کرے اسرائیل کو یہ بات سمجھائے کہ وائلنس کچھ بھی نہیں کرے گا, صرف وہ اور وائلنس پروکیور کرے گا. تو ابھی جو وائلنس ہوا ہے اس کا ریئیکشن آئے گا, پھر وہ اور ان کی طرف سے ریئیکشن آئے گا,
چین شروع ہو جاتا ہے, پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
زیادہ جو مسئلہ مجھے خطرہ, آئی ایم افریڈ ٹو سے, کہ یہ زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا, معذرت کے ساتھ, گاڈ فاربڈ می, لیکن جو حالات ہیں وہ صرف یہاں تک نہیں رکیں گے. مجھے اس سے زیادہ لگتا ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ شام میں بھی بہت زیادہ بمباری کی ہے اس نے اسرائیل نے, اور اس طرح اور پاورز بھی انوالو ہیں. مجھے یہ بات
بڑھتی ہوئی لگتی ہے,
گمبھیر نظر آتی ہے. یہ وہ پہلے والا نہیں ہے کہ آپ کا ہنگامہ ہوا ہے اور پریشر آیا ہے اور اٹیک ہوا ہے اور پھر کاؤنٹر اٹیک ہوا ہے, کچھ لوگوں نے کراسنگ کی ہے, جا کے اندر چلے گئے ہیں تل ابیب میں ادھر ادھر, وہ مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اس وقت بالکل ہی دوسرے موڈ میں ہے, چونکہ امریکہ بالکل قطعی طور پر ان کو انٹرفیئر نہیں کر رہا پولیٹیکلی, اور مورل پریشر امریکہ کی طرف سے نہیں ہے. اگر جو ہی امریکہ کی جو ورلڈ پالیٹکس کی جو آپ سمجھیں کہ ڈائیورٹ ہوئی ہے اس کی اٹینشن مڈل ایسٹ پالیسی سے, جس وقت بھی وہ واپس آئے گی اور جس وقت بھی امریکہ کی طرف سے بیان آئے گا کہ یہاں خطے میں امن رہے اور یہ ایک دوسرے پہ آپ نہ کریں, اس کو آپ پیسفل طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے بات کریں, تو پھر یہ بات
پھر کچھ صورت حال
جو وائلنس کا سائیکل مجھے لگتا ہے بڑھ جائے گا.
اچھا, بات کرتے ہیں شام کی. شام میں امریکی قیادت والے اتحاد میں شامل دو ارکان ہلاک ہوئے, جن میں ایک امریکی اور ایک برطانوی ہے. سڑک کنارے ہونے والے بم دھماکے میں 5 افراد زخمی بھی ہو گئے. اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ شمالی شام میں منبیج شہر میں ہوا. منصور صاحب, منبیج داعش کا مضبوط ٹھکانہ گڑھ بھی رہا ایک ایسے وقت میں جب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ داعش کا عراق اور شام سے صفایا کر دیا گیا ہے, ایسا حملہ آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کی طرف سے ہی ہوا ہوگا یا پھر اس کی ذمہ داری کسی اور جنگجو دھڑے پر آتی ہے؟
لیکن جو یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے, یقیناً اس میں داعش کے فٹ ہولڈ ہمیں بھی نظر آتے ہیں, اور جس انداز سے اس کی رپورٹنگ ہوئی ہے کہ اس کا جو شکار بہت ٹارگیٹڈ انداز میں انہوں نے کیا ہے, تو یہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ داعش کی کاروائی ہے. لیکن جنگ کے میدان میں یقیناً بہت سارے اسپلنٹر گروپس بھی ایکٹیو ہیں اور ویسٹرن انٹرسٹ کے لوگ بھی موجود ہیں, تو یہ ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس پہ حتمی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ رائے دینا جو ہے وہ مشکل ہے, لیکن جو زمینی حقائق کی روشنی میں اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ داعش ہی نے یہ کام کیا ہے, اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کال امریکہ کی طرف سے دیکھنے میں آئی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنی فورسز کا وڈرال چاہتے ہیں اس علاقے سے اور ان کے خیال میں کہ داعش کا خاتمہ ہو چکا ہے اور امریکہ نے بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ کر دی ہے وہاں پہ روپوں قرضوں کی شکل میں, تو اب اس کا جو ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس تھا اس سے بھی امریکہ دست کش ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ مطالبہ کیا جا رہا ہے امریکہ سے, خاص طور پہ جو ابھی امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے جو سعودی کراؤن پرنس ہیں شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے, انہوں نے خاص طور پہ ریکویسٹ کی ہے امریکن انتظامیہ سے کہ وہ ایران جو ابھی شام سے جو ہے وہ اپنی فوجوں کے انخلا کا جو اعلان ہے اس پر عمل درآمد نہ کریں, کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ایران جو ہے وہاں پہ اس کے فوٹو جو ہے وہ مضبوط ہوں گے اور ایران وہاں پہ ایک ایسا روٹ جو ہے زمینی وہ ایوالو کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے وہ وہاں سے اسلحے کی سپلائی عراق اور لبنان جو ہے ان علاقوں تک جو ہے پہنچا دے گا, اور یہ ریجن جو ہے آلریڈی جسے وہ ایک شیعہ کرسن کے نام سے جانتی ہے عرب دنیا, وہ ان کی اسٹیبلٹی کے لیے ان کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے اور کنسرن شو کرتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو وہاں پہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے, صدر ٹرمپ کی طرف سے جو اعلان ریسنٹلی کل ہی کیا گیا ہے کہ ہم اپنی فورسز نکال رہے ہیں, یہ ایک نئی صورتحال وہاں پیدا کر دے گا, کیونکہ آلریڈی جو تنازع ہمیں روس اور امریکہ کا نظر آ رہا ہے ایک دوسرے کے سفارتکاروں
کے سفارتی کے حوالے سے
شکل میں وہ بھی آپ سمجھ لیجیے ایک روس کو وہاں پہ ایک اپر ہینڈ مل جائے گا, اور ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس سے اپنے آپ کو بہت بڑی حد میں ڈس انگیج کر لے گا. انہیں آلریڈی ان پر یہ الزام ہے یا شکایت ہے
جی
کہ وہ مشرق وسطی کا جو امن عمل ہے اس میں جو
بروکر کا کردار
ہے وہ بہت پہلے سے ڈسمینٹل کر چکا ہے یا اس میں عملی طور پہ ان کی شرکت نہیں ہے, تو اسی وجہ سے اور عرب دنیا جو ہے جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ اپنے اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے, خاص طور پہ
جو
اس خطے میں جس کے ویسٹرن انٹرسٹ سعودی عرب کے بہت زیادہ تھے, لیکن وہ شام میں اپنا جو منصوبہ اس لحاظ سے ناکام ہوتا دیکھ کے ان کا بھی ایک حوصلہ پس کھلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن فورسز کی اس وقت آن گراؤنڈ موجودگی کا جو مطالبہ ہے اس کو ریکنسیڈر کیا جانا چاہیے, ادر وائز یہ پاسہ جو ہے
یہ مسئلہ
اور کے حق میں پلٹ سکتا ہے, اور خاص طور پہ جس سیاسی آپ کہہ لیجیے اپارتھائڈ کا وہ خاتمہ کرنا چاہ رہے تھے یعنی وہ بشار اسد کی حکومت کا, تو اس سے تو اب سارے دستکش ہو چکے ہیں
اور
انہیں تو ایک لحاظ سے فری ہینڈ مل گیا ہے کہ وہ وہاں اقتدار میں رہیں ان کے اقتدار میں رہتے
جی. پروفیسر فیضان سے پوچھتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بارے میں کہ وہ شام سے امریکی فوج جلد واپس نکال لیں گے, اوہائیو میں بات کرتے ہوئے صدر نے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں کی, کیا صورتحال ہے پروفیسر فیضان اگر امریکہ واپس ہوتا ہے تو داعش کے خلاف نبرد آزما اتحاد کی قیادت کس کے ذمے ہوگی, یا پھر یہ ہم سمجھیں کہ اب داعش کا خطرہ ہم نہیں رہا, جس کی ذرا منصور جعفر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ وہاں پر روس اور ایران جو ہیں ان کا بھی صورت میں اپر ہینڈ ہو سکتا ہے, کس طرح سے صورتحال کو دیکھیں گے؟
یہ اصل میں جو اس کا مطلب ہے کہ ترکی نے جو پریشر, اس میں ترکی ایک بہت بڑا کردار ہے اس معاملے میں, اور ترکی نے جو پریشر ڈالا ہے اس کی وجہ سے جو امریکن بیس یا امریکن بیکڈ جو وہاں پہ ملیشیا تھی, خاص کر کردوں کی جو ملیشیا تھی, وہ جو ان کے ساتھ ٹرینرز تھے اس میں کئی ٹرینرز جو ہیں اس جنگ میں مارے بھی گئے ہیں جو امریکی ہیں, اور ترکی نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرے گا کہ ایسی ملیشیا یا ایسی طاقتور کوئی فوجی طاقت بنے جو ترکی کو چیلنج کر سکے, اور وہ اس لیے ترکی نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ شام میں داخل کی تھیں, اور امریکہ نے انتہائی حقیقت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ وہاں سے اپنے جو ٹرینرز ہیں یا جو ہے وہ نکال لے گا, کیونکہ ایک طرف تو اسد اور رشیا ہے اور دوسری طرف ترکی ہے, اور ترکی سے امریکہ جو ہے اس وقت بگاڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اس لیے وہ ان کو اپنے فوجیوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں. اس سے جو ویکیوم پیدا ہوگا خاص کر آئیسس کے خلاف وہ ترکی جو ہے وہ پوری کرے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئیسس کو اور جگہ پنپنے کی نہیں ملے گی, کیونکہ جیسے ہی ابھی جیسے ہم ذکر کر رہے تھے فلسطین کا جو معاملہ ہے اور جیروسلم کا جو معاملہ ہے, اس میں سب سے زیادہ تقویت جو جس نیریٹو کو ملتی ہے وہ انتہا پسندی کے نیریٹو کو ملتی ہے, اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آنے والے آنے والے وقت میں ہم یہ سنیں کہ اس سلسلے میں آئسس یا القاعدہ یا پھر حزب اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ معاملہ کسی طریقے سے اٹھایا جائے گا, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہی وہ مقام ہوگا جہاں اسرائیل جو ہے اس کو روس اور ایران کی طرف جھک کر یا ایکسٹینڈ کر کے کوئی نیگوشیٹ کرنا پڑے گا پیس انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ امریکہ کا جو وہاں پہ اثر و رسوخ ہے وہ اب خاصا محدود ہوتا جا رہا ہے.
اچھا آخری سوال ہے میرے پاس جو رانا صاحب سے ہم کریں گے, لیکن اس سے پہلے اٹک سے گلاب خان صاحب ہیں. جی خان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم جی. عرض یہ ہے کہ یہ فلسطین کا معاملہ بہت عرصے سے چل رہا ہے, اور ابھی جو ایک معاہدہ ہو گیا یعنی وہ کیپٹل ادم لے جانے کا, تو یہ اسلامی دنیا کے جذبات جو ہیں ان سے تو پوری دنیا واقف ہی ہے, لیکن میں تو ٹرمپ صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ کیا وہ اسلامی دنیا کے استقامت اور صبر کی داد بھی دیتے ہیں یا نہیں, یہ میرا سوال ہے.
لیاقت الملک ہیں دیر سے, السلام علیکم لیاقت صاحب.
وعلیکم السلام میڈم فیضان صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ دو بڑی جنگی عظیم کے بعد جب ہمیں ہمارے سارے لاکھوں لوگ جو ہے وہ بعض ممالک ایسٹ اور ویسٹ کی توسیع پسندی کی بھینٹ چڑھ گئے, بچے مر گئے, خواتین مر گئی, اللہ کی تمام مخلوقات مر گئے.
جی جی سوال بتائیے.
اقوام متحدہ نام کی ایک چیز بنی تھی اور اس کے بعد اس کا کردار بھی رہا تھا انصاف کے حوالے سے, خواتین کے.
جی بالکل لیاقت صاحب, یہی میرا سوال ہے جو میں نے ابھی رانا صاحب سے کرنا ہے. بالکل آپ ہی کا یہ سوال جو اس کا ہم جواب لیتے ہیں کہ رانا صاحب, بین الاقوامی برادری اس انسانی المیہ کو ختم کرانے میں کیوں ناکام رہی ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور اس سے بھی زیادہ افراد پناہ گزین بننے پر مجبور ہو گئے ہیں, کہاں پر ناکامی ہوئی ہے؟
طرح کہہ سکتے ہیں یہ کامیابی کے لیے جو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, یہ 100 سال بعد یہ ٹیریٹوریل ری ڈیزائننگ آپ کہہ لیں اس کو, اگر میں اسیسمنٹ کروں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, ابھی جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے تو یہ جتنے بھی تاریخی ممالک ہیں, عراق ہے, لیبیا کہہ رہا ہوں, عراق ہے اور یہ شام ہے
جی.
آپ اس پہ جو لوگ بھی گئے ہیں دنیا سے اور جو بے گھر بھی ہوئے ہیں, اس کی جو زیادہ خطرناک بات ہے وہ تاریخی اعتبار سے ان ممالک کی بہت اہمیت تھی خطے کے. یہ ایک ایسے ممالک ہیں کہ تھے کہ جو جہاں پہ سیٹ آف لرننگ رہا ہے, بہت زیادہ تعلیم پھیلی ہے یہاں سے, لڑائی نہیں پھیلی دمشق سے, ادھر سے لوگ پرانے زمانے میں بہت پڑھے ہیں, سائنسدان نکلے ہیں. میرے ذاتی خیال میں یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل پاور جو انٹرنیشنل لا جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا اس کی عمل داری اتنی نہیں رہی, اور جب تک یہ نیو سیٹلمنٹ نہیں ہوگی جو نیو انٹرنیشنل الائنسز بننے ہیں ابھی وہ سیٹل نہیں ہوئے کولڈ وار کے بعد, اور جو آپ کہہ لیں گے سپر پاور کے بعد, اور اب جو سب سپر پاورز نکلی ہیں چائنا ہے, رشیا ہے, ہندوستان ہے, مرچل, جب تک یہ ممالک آپس میں ان کے الائنسز کی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی جب تک یہاں امن مجھے نہیں نظر آتا, کیونکہ یہ آپ انٹرسٹ جو ہے ٹیریٹوریل جو انٹیگریٹی ہے دوسرے ممالک کی اس کا عمل دخل اتنا نہیں ہے رہے گا جتنا ان ممالک جو بڑے ممالک ہیں ان کا وہاں پہ جو ذرائع ہیں اس کے اوپر نظر رکھنا, اور خطے میں جو ہارڈ ویئر موو ہوتا ہے ملٹری موبلائزیشن ہے اس کے اوپر آپ اس کے اوپر زیادہ نظر رکھیے جب تک یہ بلاکس پوری طرح سیٹل نہیں ہوں گے کہ اس ممالک یہ اس طرف ہیں, ایران, ترکی, قطر اور باقی یہ یہاں ہیں, سعودیہ اور امریکہ وہ اسرائیل وہ ایک طرف ہیں, جب تک یہ ایک ڈیزائننگ پوری نہیں ہوگی انٹرنیشنل جو سیکیورٹی کوآپریشن ہے اس میں جب تک یہ بات ٹکنے کی نہیں.
رانا صاحب, رانا اطہر جاوید بات کر رہے تھے. اب ہمارے پاس پروگرام کا آخری ایک منٹ ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس میں ہم کسی طرح کی بھی کوئی رائے دے سکتے ہیں یا سوال کر سکتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں کے ساتھ, تو ہم بس یہی بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم نے جن موضوعات پر بات کی ہمارے سامعین کو امید ہے کہ وہ پسند آئے ہوئیں گے, اور ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں رائے ضرور دیں. آج ہم بھارت اور پاکستان کی سفارتی تلخی کے ازالے پر متفق ہونے کی ہم نے بات کی اور اس کے امکانات کا جائزہ لیا. انڈس آبی کمیشن کا جو 2 روزہ اجلاس ہوا اس کی صورت کیا رہی، پاکستان میں سیاسی منظرنامہ کیا ہے، اس آئینہ آنے والے دنوں میں جہت کیا ہے پاکستان کے سفر کی، پھر نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کی اپنے گھر پر واپسی، ان کے بارے میں اختلاف رائے، اور ان سب چیزوں کے بارے میں بھی بات ہوئی، غزہ سرحد پر مظاہرہ ہوا، اسرائیل فلسطین تعلقات کی آئندہ جہت اور شام کی صورتحال کے بارے میں آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے سنی۔ ہم ڈاکٹر طیب محمود کے جو یہاں سیئٹل سے تھے، ڈاکٹر منیش کمار کے جو بھارت سے تھے، رانا اطر جاوید پاکستان سے تھے، پروفیسر فیضان جو یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور اسی طرح منصور جعفر جن کا العربیہ چینل سے تعلق ہے، انہوں نے ہمارے پروگرام میں حصہ لیا، سب کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنی میزبان بہجت کو، میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گیل کو اور انجینئر سڈرک فرینکٹن کو اجازت دیجیے، آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی